کا مقصد تیرے دی کی سر فرازی.
میں اس لیے مسلمان, میں اس لیے نمازی.
الحمد للہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید المرسلین, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل با مقصد زندگی سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہیں. الحمدللہ عز و جل اس سلسلے میں ہم جو زندگی کا مقصد ہے, اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے, اس حوالے سے کہ ہمیں کس طرح اللہ تعالی کو راضی کرنا ہے. اور الحمدللہ ہم چونکہ مسلمان ہیں, اپنی زندگی تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے گزارنی ہی ہے, ہمیں دوسروں کو بھی زندگی کا یہ مقصد سمجھانا ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے, اس نے ہمیں یہ مدنی مقصد دیا ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. اور ایک بہت بڑی تعداد میں اسلامی بھائی, اسلامی بہنیں جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہے, یہ الحمدللہ اس مقصد کو اپنا رہے ہیں. اس سلسلے میں با مقصد زندگی گزارنے کے لیے کیا کیا چیزیں, کیا کیا خصلتیں ہماری معاون ہیں, اور کون سی ایسی بیماریاں ہیں, باطنی امراض, جن سے ہمارے اس مقصد میں رکاوٹیں پیدا ہو سکتی ہیں, الحمدللہ اس کا بیان آپ سنتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ عزوجل ایک اہم موضوع کے ساتھ ہم حاضر ہیں اس سلسلے میں. حسب معمول درود پاک کی فضیلت سے آغاز کرتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو, بے شک یہ تمہارے لیے طہارت یعنی پاکیزگی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, غور کیجئے, اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیاوی زندگی میں بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے. ہم اگر اپنے بدن پہ غور کریں تو ہمارے بدن کے ہر ہر عضو میں اللہ تعالیٰ کی بہت سی ان گنت نعمتیں یہ پوشیدہ ہیں. ہم اچھی غذا کھاتے ہیں, یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے. اور اس ایک کھانے کی نعمت میں, غذا کی نعمت میں بھی جو نعمتیں پوشیدہ ہیں وہ ان گنت ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اور بہت سی نعمتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جانداروں کو پیدا کیا ہے, جمادات کو پیدا کیا ہے, نباتات کو پیدا کیا ہے, اور یہ سب انسان کے فائدے کے لیے ہیں. ہم ان نعمتوں سے فائدہ تو اٹھا رہے ہیں, لیکن آج شاید ہمیں اس کا احساس نہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں ان نعمتوں کا حساب بھی دینا ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ تکاثر آیت نمبر 8 تیسویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے, ثم لتسألن يومئذ عن النعیم. ترجمہ کنز الایمان, پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی, یعنی قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اکریمہ یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے بارگاہ رسالت میں عرض کی, یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کون سی نعمتوں میں ہیں, یعنی ظاہراً ہمیں اتنی نعمتیں یہ میسر نہیں, ہم تو جو کی روٹی اور وہ بھی صرف آدھا پیٹ ہمیں نصیب ہوتی ہے. تو وہی آئی کہ کیا تم جوتے نہیں پہنتے, ٹھنڈا پانی نہیں پیتے, یہ بھی نعمتیں ہیں. تفسیر در منصور ہی میں ہے یہ پہلی جو آپ نے روایت سنی, یہ بھی تفسیر در منصور کے حوالے سے مزید اسی تفسیر میں ہے. حضرت مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ قول مبارک, آپ فرماتے ہیں, جس نے گندم یعنی گیہوں کی روٹی کھائی اور فرات کا ٹھنڈا پانی پیا, نیز رہنے کے لیے مکان, یہ بھی وہ نعمتیں ہیں جن سے متعلق سوال ہوگا. جلیل القدر تابعی سیدنا امام مجاہد رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے دنیا کی ہر لذت والی شے مراد ہے۔ سورہ تکاثر کی جو یہ آیت کریمہ ہے، آخری آیت مبارکہ، اس میں حساب آخرت کا تذکرہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے قیامت کے دن، اس دن یعنی قیامت کے دن تم سے ان نعمتوں کی پرسش ہوگی، تو آخر حساب جو لیا جائے گا نعمتوں کا، کیا حساب لیا جائے گا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان، آپ اس حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ کسبی نعمتیں، نعمتیں دو قسم کی ہیں حساب آخرت کے حوالے سے، ایک ہے کسبی نعمتیں، یعنی جس میں انسان کی کوشش کا دخل ہے، انسان کا کسب ہے، اس سے وہ اس کو ملتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم کوشش کرتے ہیں اور کماتے ہیں، کمانے کے بعد اسی کمائی سے کھانا تیار ہوتا ہے، اسی سے کھانا ہم حاصل کرتے ہیں، اسی کمائی سے ہم رہنے کے لیے مکان تیار کرتے ہیں، اسی کمائی سے ہمارا لباس بنتا ہے۔ یہ وہ نعمتیں ہیں، ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت، لیکن اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی پڑے۔ تو یہ جو نعمتیں ہیں حساب آخرت کے حوالے سے، یہ ہے کسبی نعمتیں، جس میں ہمیں کسب کرنا پڑا، کوشش کرنی پڑی۔ تو مفتی صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جو کسبی نعمتیں ہیں، جیسے غذائیں ہیں، مشروبات ہیں، رہنے کا مکان ہے، سواری، ملبوسات وغیرہ، ان کے بارے میں پرسش یہ ہوگی، یہ پوچھا جائے گا، تین سوالات ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا کہ یہ نعمتیں کیسے حاصل کی، جائز طریقے پر حاصل کی یا ناجائز طریقے پر، کسی کا حق تو تلف نہیں کیا، کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا، ان نعمتوں کے حصول کے جو ذرائع تھے، ان کے لیے جو کوشش کی گئی وہ جائز تھی یا ناجائز، پہلا سوال یہ ہوگا۔ دوسرا سوال کہ نعمتیں حاصل ہونے کے بعد اب ان کا استعمال کیا کیا، ان کا مصرف کیا رہا، کہاں خرچ کی یہ نعمتیں۔ اور تیسرا سوال پوچھا جائے گا، ان نعمتوں پر اللہ تعالی کا کتنا شکر ادا کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین غور کیجئے، کون سی ایسی نعمت ہے جس کے بارے میں ہم نے کبھی غور کیا ہو کہ ہم نے یہ کیسے لی ہے، ہم نے کیسے حاصل کی ہے، اور حاصل ہونے کے بعد کبھی کیا ہم نے یہ سوچا کہ آج ہم اس کا درست استعمال کر رہے ہیں یا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس نعمت پر کتنا شکر ادا کرتے ہیں، اپنے تئی غور کیجئے۔ یہ تو ان نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی جو کسبی نعمتیں ہیں۔ اب وہ نعمتیں جس میں ہمارا اپنا عمل دخل نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عطا کی ہیں، اپنی کوشش شامل نہیں ہے، انہیں مفتی صاحب نے لکھا ہے وہابی، یعنی جو عطا ہوئی، جیسا کہ ہمارا جسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، جسم کے اعضا ہیں، اس جسم، یہ جو ہماری زندگی ہے، جسم میں زندگی، تو ہر ایک عضو جو ہے وہ ایک خاص نظام کے تحت حرکت کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چاند، سورج، زمین ہے، ہوا ہے، تو یہ سب وہابی نعمتیں ہیں، یہ وہ نعمتیں ہیں جس میں ہماری کوشش کا دخل نہیں ہے۔ ان نعمتوں کے بارے میں دو سوالات ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا کہ ان نعمتوں کا کیا استعمال کیا، ان کو کیسے یوز کیا، ان کو درست انداز میں یوز کیا، اللہ تبارک و تعالی نے یہ اعضا عطا کیے اور ان اعضا کے عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ان کا اچھا برا استعمال بھی بتا دیا، تو کیا ان کا استعمال اس انداز سے کیا جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا تھا، یا خدا نخواستہ ان کا غلط استعمال کیا۔ اور دوسرا سوال یہ ہوگا کہ ان نعمتوں پر، وہابی نعمتیں جو اللہ تبارک و تعالی نے عطا کی ہیں، جس میں ہماری کوشش کا دخل نہیں ہے، ان نعمتوں پر اللہ تعالی کا شکر کتنا ادا کیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، واقعی غور کیجئے، بہت خوف کا مقام ہے۔ آج ہم عمدہ سے عمدہ غذائیں کھاتے ہیں، اور غذا کھاتے ہوئے اس سے حیض اٹھاتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، لیکن شاید ہمارے ذہن کے کسی گوشے میں یہ خیال نہیں ہوتا ہوگا کہ ہمیں قیامت کے دن اس لذیذ غذا کا حساب دینا ہے۔ ہمیں اچھا ترین کھانا چاہیے، وہ بھی گرم، اور غذا بھی ایک قسم کی نہیں بلکہ کئی قسم کی، پھر اس کے ساتھ ساتھ چائے بھی چاہیے، مشروبات بھی چاہیے. گرمیوں میں نفس کی چاہت کچھ اور ہوتی ہے، سردیوں میں کچھ اور ہوتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ صرف اس غذا پہ گزارا نہیں ہوتا، اور بھی بہت سی چیزوں کی نفس طلب کرتا ہے. یہ تو صرف غذا کی بات ہے، آپ اپنے جسم کے اعضاء ہی کو لے لیجئے. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو اعضاء عطا کیے ہیں، یہ جو کھانے کا تذکرہ ہوا، غذاؤں کا تذکرہ ہوا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالی کی عظیم نعمتیں ہیں. اب جس نعمت میں جتنی زیادہ لذت اور حز ہوگی، اتنا ہی اس کا حساب بھی پھر ظاہر ہے کڑا دینا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو جو جسم عطا کیا ہے، اگر آپ غور کیجئے تو ہمارے ایک ایک عضو کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی بہت سی نعمتیں پوشیدہ ہیں، پنہا ہیں، یوں کہہ لیجئے ان گنت نعمتیں پنہا ہیں، چھپی ہوئی ہیں. یہ میں بھی بول رہا ہوں، آپ بھی شاید بولتے ہوں گے، کہتے ہوں گے اور سنتے بھی ہوں گے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نوازا. ان گنت یعنی جن کی گنتی نہ ہو سکے، جن کو شمار نہ کیا جا سکے، کاؤنٹ لیس. اتنی نعمتیں ادا کی ہیں لیکن شاید کبھی غور نہیں کیا ہوگا. آئیے تھوڑی دیر کے لیے غور کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو یہ جسم دیا، اس جسم کا ایک عضو ہے ہمارا ہاتھ. کہنے کو تو یہ ایک ہاتھ ہے، اور شاید ہم سوچیں کہ یہ ایک نعمت ہے. غور کیجئے، یہ ہاتھ کی نعمت ایک نہیں ہے. یہ ہاتھ، اس میں پانچ انگلیاں ہیں، اور پانچ انگلیوں میں ہر انگلی کے تین پورے، ان کے جائنٹس. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہمارے ہاتھ بالکل سلامت ہیں، پانچ انگلیاں سلامت ہیں اور ان کے سارے پورے سلامت ہیں. پھر انگلیوں کے ساتھ ناخن ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے حسین ناخن بنائے. یہ ہاتھ کے حسن میں نہ صرف اضافہ کرتے ہیں بلکہ انگلیوں کی مضبوطی کے لیے بھی ضروری ہیں. اگر کہیں کسی موقع پر کوئی آپ کو چوٹ لگی ہو، ناخن اتر گیا ہو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیسی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے. ناخن اترنا تو دور کی بات، اگر ناخن تراشے جائیں، تو جب ناخن تراشے جاتے ہیں تو اس وقت بھی اگر تھوڑا سا زیادہ تراشا گیا تو تب بھی ایک عجیب سی فیلنگ ہوتی ہے. ہاتھ بالکل ٹھیک ہے، کوئی اس میں عیب نہیں ہے، کوئی یعنی یہ کہیں سے بھی کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے کہ آپ ہاتھ کو ناکارا کہہ سکیں، لیکن تھوڑا سا ناخن زیادہ کٹ گیا تو آپ کو پورے ہاتھ بلکہ پورا جسم اس کی اذیت محسوس کرے گا. اب ہمارا ہاتھ سلامت، انگلیاں سلامت، اس کے انگلیوں کے پورے سلامت، ناخن سلامت، اب یہ ساری اللہ تعالی کی نعمتیں ہیں. پھر یہ ہاتھ بظاہر تو سلامت ہو لیکن جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ رک جائے، تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ہاتھ میں دوران خون نہ ہو، خون گردش نہ کرے، تو کیا ہوگا کہ ہاتھ سن ہو جائے گا. ایسا آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ ایک ہی اگر پہلو پر کافی دیر بیٹھے رہے، یا آپ نے ہاتھ پر ٹیک لگائی، یا کوئی ایسا وہ زاویہ تھا بیٹھنے کا یا لیٹنے کا کہ دوران خون کچھ دیر کے لیے رک گیا جسم کے کسی حصے سے، مثلا ٹانگ یا پاؤں یا ہاتھ، تو اب ہاتھ سن ہو جاتا ہے. وہ بظاہر بالکل ٹھیک ہے، دیکھنے والا محسوس نہیں کرے گا، آپ بھی دیکھیں گے تو محسوس نہیں ہوگا آپ کو بھی، لیکن آپ خود اس کو فیل کر رہے ہیں کہ آپ کا ہاتھ سن ہے، آپ کا پاؤں سن ہے. ایسی کیفیت میں آپ صحیح طور پہ چل بھی نہیں سکتے، آپ کا وہ ہاتھ بظاہر ٹھیک ہے لیکن کسی کام کا نہیں ہے. تو یہ بلڈ سرکولیشن یہ بھی ہے الحمدللہ عز و جل تمام اعضاء میں جاری ہے. اچھا، یہ تو ایک وقتی صورت ہوتی ہے، وقتی طور پر بلڈ سرکولیشن رکتی ہے تو ایسی کیفیت بنتی ہے، یعنی بلڈ سرکولیشن رک جاتا ہے تو ایسا وہ ہوتا ہے. لیکن ایک اس کی مستقل کیفیت بھی ہوتی ہے اور اسے کہتے ہیں فالج، یعنی اس وہ جو جسم کا حصہ ہے وہ مفلوج ہو جاتا ہے اور وہاں دوران خون بالکل ہی رک جاتا ہے. اب اگر کوئی فالج زدہ ہو تو اس کا ہاتھ، وہ یعنی اس کی ظاہری حیثیت بھی متاثر ہوگی اور وہ کسی کام کا بھی نہیں رہے گا. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے، ہاتھ صحیح سالم ہے، دوران خون بھی ہے، مفلوج بھی ہم نہیں ہیں. پھر ایک حس ہے، یعنی جس طرح وہ دیگر حصے ہیں، دیکھنے کی ہے، سننے کی ہے، چکھنے کی ہے، تو یہ پانچ حصے ہیں. ایک حس ہے چھونے کی حس. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہماری یہ حس بھی سلامت ہے. اگر ہمارا ہاتھ یا جسم کا کوئی بھی عضو یہ آگ کو چھو جائے تو فوری طور پر ہمارا ہاتھ واپس لوٹے گا. اگر خدا نہ خواستہ یہ حس ہی ختم ہو جائے تو ہمارا ہاتھ یا ہاتھ کا کچھ حصہ یا انگلی جل جائے گی, ہمیں پتہ نہیں چلے گا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ یہ نعمت بھی ہمیں ملی ہوئی ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم کہ یہ ہاتھ کی نعمتوں سے متعلق بات ہو رہی ہے کہ اب ہمارے ہاتھ کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ ہم جس چیز کو چاہیں اپنی مرضی سے پکڑ سکتے ہیں, گرپ کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی یہ طاقت بھی ملی ہے کہ ہم جب چاہیں اسے چھوڑ بھی سکتے ہیں. آپ یہ گفتگو سن رہے ہوں گے, ہو سکتا ہے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ ایسا تو ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے, ہماری ہی کیا تخصیص ہے, سب کے ہاتھ میں یہ صلاحیت ہوتی ہے, وہ پکڑ بھی سکتا ہے, چھوڑ بھی سکتا ہے. شاید آپ کے تجربے میں یہ بات نہیں ہوگی, علم میں نہیں ہوگی کہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہاتھ بظاہر سلامت ہوتا ہے لیکن یہ جو پکڑنے کی صلاحیت ہے یہ باقی نہیں رہتی. ایک رگ ہے جو یعنی اس بازو کو ہاتھ سے, یعنی شانے کو بازو کے ذریعے ہاتھ سے ملا رہی ہے, وہ رگ اگر کٹ جائے تو یہ ہاتھ کی حیثیت یہ بنے گی, اس کی کیفیت یہ بنے گی کہ آپ یعنی انگلیوں کی جو اپنی ایک طاقت ہے, ایک اختیار ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے. بعض اوقات ایسا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے یا کوئی آپریٹ وغیرہ کی صورت میں اگر وہ رگ کٹ جائے تو شاید آپ نے ایسے مریض دیکھے ہوں گے جن کے ہاتھ یوں لٹکے ہوئے ہوتے ہیں, تو ان کی یہ جو پکڑنے کی گرپ کرنے کی صلاحیت ہے یہ ختم ہو جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے ہمارے ساتھ ایسا نہیں ہے. تو یہ ایک چھلک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کی. یہ ہاتھ یہ ایک کلائی کے ذریعے کوہنی سے اور کوہنی بازو کے ذریعے کندھے سے جوائنٹ ہے, اس طرح پورے جسم کا نظام ہے. دوران خون کا آپ نے سنا, بلڈ سرکولیشن, جب بھی جسم کے کسی حصے پر معمولی سی کوئی وہ اگر سوئی بھی چبھ جائے تو خون فوری طور پر خون نکل آتا, بہت باریک, یعنی ایسی باریک کہ ان کو خوردبین سے مائکروسکوپ سے دیکھا جا سکتا ہے. آرٹریز یعنی شریانے اور وریدیں, یہ پورے جسم میں ان کا ایک نظام ہے, اور مجموعی طور پر یہ جو شریانے اور وریدیں ہیں یہ ان کروڑوں مائلز ان کی لینگتھ ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نظام پورے جسم میں انسان کے ایک بنایا ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں, یعنی ایک یہ جھلک میں نے پیش کی, اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی نعمتیں ایک ایک عضو میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں. اب اتنی ساری نعمتیں ہیں, ہم اللہ تعالیٰ کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں اس پر غور کیجئے, اور شکر تو ہمیں ادا کرنا ہی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی ہے تو ہمیں اس کا استعمال, یہ نہ صرف درست استعمال کرنا ہے, غلط استعمال سے بچانا ہے, بلکہ ہمیں اس کا حساب بھی دینا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ان گنت بے شمار, یہ ہمیں مل تو گئیں, آج ہم ان کو استعمال بھی کرتے ہیں لیکن شاید ہمیں استعمال کرتے ہوئے اس کا احساس نہیں ہوتا کہ یہ جو نعمتیں ملی ہیں ہمیں بروز قیامت ان کا جواب دہ ہونا ہے. آئیے حساب آخرت سے متعلق چند روایات سماعت فرمائیے کہ کس طرح نعمتوں کا حساب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کر دے گا اور اس سے اس کے جاہ و مرتبے سے متعلق سوال کرے گا. جاہ و مرتبہ یعنی اس کو اگر کوئی دنیا میں عہدہ ملا تھا, اس کو عزت ملی تھی, کوئی مقام ملا تھا, کوئی ذمہ داری ملی تھی, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بروز قیامت اسے کھڑا کرے گا اور اس کی اس ذمہ داری, اس مقام, اس مرتبے سے متعلق پوچھا جائے گا. کس طرح پوچھا جائے گا؟ جس طرح مال کے بارے میں سوال ہوگا اسی طرح اس کے جو مرتبہ ملا تھا اس بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی. تو دنیا میں اگر آپ کے پاس کوئی عہدہ ہے, کوئی مقام ہے آپ کو حاصل, کوئی ذمہ داری ہے آپ کی, چند لوگ آپ کے ساتھ وابستہ ہیں, تو اس ذمہ داری کا بھی حساب دینا ہے. مزید سنیے, ہم دن بھر میں سینکڑوں ہزاروں قدم اٹھاتے ہیں, چلتے ہیں, کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے شاید ہم نے کبھی نہیں سوچا ہوگا، لیکن غور کیجئے اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بندہ کوئی قدم بھی اٹھاتا ہے، یعنی ایک قدم چلتا ہے، بندہ کوئی قدم بھی اٹھاتا ہے تو قیامت میں اس سے سوال ہوگا کہ یہ قدم کیوں اٹھایا تھا۔ مزید سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حساب آخرت سے متعلق بات ہو رہی ہے، ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن سب سے پہلے بندے سے یہ سوال ہوگا کہ کیا میں نے تیرا جسم تندرست نہیں رکھا، کیا میں نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا، یعنی ان نعمتوں کو یاد دلایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا۔ ایک اور روایت سنیے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مالک اور مملوک، یعنی غلام کو اور اس کے مالک کو، مالک اور اس کے غلام کو، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اور زوج اور زوجہ یعنی شوہر اور بیوی کو لایا جائے گا، پھر ان سے حساب لیا جائے گا، یہاں تک کہ مرد سے کہا جائے گا کہ تو نے فلاں فلاں دن لذت کے ساتھ پانی پیا، اور شوہر سے کہا جائے گا کہ فلاں عورت سے نکاح کے اور بھی طلبگار تھے لیکن تو نے اس کا نکاح چاہا تو میں نے ان سب کو چھوڑ کر ان کے یعنی تیرے ساتھ اس کا نکاح کر دیا، کیا تو نے ان نعمتوں کا حق ادا کیا، یعنی اس طرح نعمتیں یاد دلا کر اللہ تبارک و تعالیٰ پرسش فرمائے گا۔ ہم تو یعنی کیسی کیسی عظیم نعمتیں وہ استعمال میں لاتے ہیں، ہمارے استعمال میں شب و روز ہیں، اس روایت سے اندازہ لگائیے کہ پرسش کس انداز سے ہوگی، کس کس چیز کی پرسش ہوگی۔ ارشاد فرمایا قیامت میں مومن سے ہر عمل کا سوال ہوگا، یہاں تک کہ اس سے اپنی آنکھوں میں سرما ڈالنے کے متعلق بھی سوال کیا جائے گا۔ اب سرما ڈالنے سے متعلق تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہوگا، لیکن اس سے متعلق بھی پوچھ گچھ ہوگی، انسان جو بولتا ہے اس سے متعلق بھی پوچھ گچھ ہوگی، اگر کوئی واضح نصیحت کرتا ہے، نیکی کی دعوت دیتا ہے، تو اس بارے میں بھی پوچھ گچھ ہوگی کہ اس میں نیت کیا تھی۔ قیامت میں جب یہ حساب کتاب کا سلسلہ ہوگا، ہر غنی و فقیر یعنی امیر و غریب یہ آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کے پاس صرف قوت ہوتا۔ قیامت میں ہر غنی اور فقیر یعنی ہر امیر و غریب آرزو کرے گا کہ کاش دنیا میں اس کے پاس صرف قوت ہوتا۔ اب قوت کیا ہے یہ بھی سماعت فرما لیجئے، قوت اتنا کھانا کہ فقط زندگی بچ سکے۔ تو جب حساب کتاب کے معاملات درپیش ہوں گے تو اس وقت ہر امیر فقیر، ہر امیر غریب یہ تمنا کر رہا ہوگا کہ کاش فقط اتنا ہوتا کہ بس زندگی بچ جاتی اور میرے پاس کچھ نہ ہوتا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، شاید ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہوگا کہ یہ جو نعمتیں ہم اللہ تعالیٰ کی شب و روز استعمال میں لا رہے ہیں، ان سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں، ہمارے رہنے کے لیے عالیشان مکانات بھی ہیں، سواریاں بھی ہیں، ہمارے دوست احباب رشتہ دار ہیں، ماں باپ ہیں، اولاد ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمدہ غذائیں ہیں، عمدہ ملبوسات ہیں، یہ تو چند وہ نعمتیں ہیں جو ہر کسی کو حاصل ہیں۔ ٹھیک ہے سٹیٹس میں کچھ فرق ہوگا، کچھ کم کچھ زیادہ، لیکن دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو کھاتا نہ ہو، پیتا نہ ہو، سانس نہ لیتا ہو، جس کے بدن پر پیراہن لباس نہ ہو۔ یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہما وقت ہمیں حاصل ہیں، لیکن آج تک شاید ہم نے ان کے حساب کے بارے میں غور نہیں کیا ہوگا۔ آئیے اپنا ذہن بنائیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ آپ نے سماعت کیا، آپ نے سنا کہ وہ نعمتیں جو کسبی ہیں، یعنی جن کے لیے انسان کو کوشش کرنی پڑتی ہے، ان کے حوالے سے تین سوالات ہوں گے۔ پہلا سوال ہوگا کہ یہ نعمت کیسے لی، کیسے حاصل کی، کہیں ناجائز طریقے پر حاصل تو نہیں کی، اور دوسرا سوال ہوگا کہ حاصل ہونے کے بعد اس کا یوز کیا کیا، استعمال کیا کیا، اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کتنا ادا کیا، اور دوسری نعمت جو وہاں بھی ہے جس میں انسان کی کوشش کا دخل نہیں ہے، اس حوالے سے سوال ہوگا کہ اس کا کیا استعمال کیا، کیسے اس کو خرچ کیا، اور اس پر اللہ کا کتنا شکر ادا کیا۔ تو ذہن بنائیے کہ ہمیں جو اپنی کوشش سے حاصل ہونے والی نعمتیں ہیں ان کے لیے کوشش کرنی ہے, فقط جائز کرنی ہے. کبھی بھی کسی چیز کے حصول کے لیے کوئی ناجائز ذریعہ اختیار نہیں کرنا. آپ جائز انداز میں کاروبار کیجئے, سود و رشوت کا لین دین اور دیگر جو حرام ذرائع ہیں, کسی کا حق تلف کرنا ہے, جھوٹ بول کر دھوکہ دے کر مال حاصل کرنا ہے, اس سے توبہ کر لیجئے. اس طرح جو دیگر نعمتیں ہیں ان کے بارے میں بھی ذہن بنائیے کہ کبھی بھی ہم نے کوئی نعمت بھی ناجائز طریقے پر نہیں لینی, بلکہ اگر ایسا کریں گے تو پھر یہ نعمت ہمارے حق میں نعمت نہیں ہوگی بلکہ زحمت بن جائے گی. جب بھی کوئی نعمت لینی ہے, حاصل کرنی ہے, جائز طریقے پر حاصل کرنی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں قناعت کی دولت سے مالا مال فرمایا, ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ ہمارے پاس فقط اتنا ہو کہ ہماری گزر بسر ہو جائے, اللہ تعالی ہمیں اتنا دے کہ ہمارے ہاتھ کسی کے آگے نہ پھیلیں, ہماری ضرورتیں اللہ تعالیٰ کی جناب سے پوری ہوتی رہیں, بس اس سے زیادہ کی خواہش اللہ تبارک و تعالیٰ ختم فرما دیں. یہ جو قناعت کی دولت ہے یہ بہت عظیم دولت ہے. حضرت سیدنا فضیل ابن عیاض رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس خلیفہ ہارون الرشید, یہ اپنے وزیر کے ساتھ حاضر ہوئے, نصیحت کے طالب ہوئے. سیدنا فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نصیحت فرمائی, مدنی پھول عطا فرمائے. جب لوٹنے لگے تو بادشاہ نے, خلیفہ نے, ہارون الرشید انہوں نے اشرفیوں کی تھیلی نظر کی, پیش کی, تو سیدنا فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک اور پاک باز بندوں کی نیکی کی دعوت کا بھی پیارا انداز ہوتا ہے, نرالا انداز ہوتا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ افسوس میری نصیحت رائیگاں گئی, بیکار گئی, میں جسے جس چیز سے تجھے منع کر رہا تھا وہی تو مجھے دے رہا ہے. ارشاد فرمایا کہ یہ اشرفیوں کی تھیلی تم رکھ لو کیونکہ تمہیں اس کی حاجت ہے, تم اس کے محتاج ہو. اب خلیفہ یہ سن کر بڑے حیران ہوئے کہ یہ فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ظاہری طور پر ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس کی حاجت ہے, تم محتاج ہو. عرض کیا کہ حضور میرے پاس تو بہت ہے, مجھے اس کی کیا حاجت ہے؟ ارشاد فرمایا کہ تمہارے پاس بہت ہے لیکن کیا یہ چاہتے ہو کہ تمہیں اور مل جائے؟ خلیفہ نے عرض کیا کہ ہاں یہ بھی طلب ہے کہ اور ملے. تو ارشاد فرمایا کہ میرے پاس کچھ نہیں لیکن مجھے اور کی طلب بھی نہیں ہے, تو اب تم ہی فیصلہ کرو کہ محتاج میں ہوں یا تم. تمہارے پاس بہت ہے, تمہیں اور کی حاجت بھی ہے, میرے پاس کچھ نہیں لیکن مجھے حاجت نہیں, تو اس کے محتاج تم ہی ہو, اس کی حاجت تم ہی کو ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, واقعی ہمیں سے ہر ایک یہ چاہتا ہے, حرص فطری طور پر انسان کے اندر ہوتی ہے, ہر ایک یہی چاہتا ہے کہ اس کے مال میں اضافہ ہو. اور سیدنا فضیل ابن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حکایت میں یہی مدنی پھول ہمارے لیے ہے کہ ہم محتاج ہیں لیکن اللہ والے, اللہ تعالیٰ انہیں قناعت کی دولت سے مالا مال فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا صدقہ نصیب فرمائے, قناعت کی دولت مل جائے. کسی کا قول ہے کہ جسے یہ قناعت کی دولت عطا ہو گئی وہ روئے زمین کا مالدار ترین شخص ہے. جسے قناعت کی دولت مل گئی اس کے دل سے مزید کی حرص ختم ہو گئی, واقعی وہ امیر ترین شخص ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جتنا اللہ تعالی نے عطا کیا ہے اس پر راضی رہنے کی توفیق بخشے, ہماری ضرورتیں اللہ تعالی کی جناب سے پوری ہوتی رہیں, ضرورت سے زائد دے کر اللہ تبارک و تعالی ہمیں آزمائش میں مبتلا بھی نہ فرمائے. اب جتنا زیادہ ہوگا اتنا ہی اس کا حساب بھی زیادہ دینا پڑے گا. سیدنا عبداللہ بن عمیرہ رحمت اللہ تعالی علیہ یہ فرماتے ہیں جتنا مال زیادہ ہوگا اتنا حساب بھی زیادہ ہوگا. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں ایک درہم والے کے مقابلے میں دو درہم والے کا حساب زیادہ سخت ہوگا. جس کے پاس ایک درہم ہے اس سے زیادہ سخت حساب دو درہم والے کا ہوگا. مزید سنیے, جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا معاویہ بن قرہ رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں قیامت میں سب سے سخت حساب تندرست, یعنی جس کا جسم صحت مند ہو, قیامت میں سب سے سخت حساب تندرست فارغ البال یعنی خوشحال شخص کا ہوگا. دنیا میں ایسا شخص جس کا جسم بھی تندرست تھا, صحت مند تھا, اور اللہ تعالیٰ نے اسے خوشحال بھی رکھا, اس کا حساب سب سے سخت ہوگا. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جناب میں عرض کرتے ہیں صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ سیدی آل حضرت رضی اللہ تعالیٰ نو عرض کر رہے ہیں کہ اے مالک و مولا جل جلالہ، تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کا واسطہ، مجھے محشر میں بغیر پوچھ گچھ کے ہی بخش دے۔ میں تو اپنے گناہوں پر پہلے ہی شرمندہ ہوں، میرے اعمال کا حساب لے کر مزید شرمندہ نہ فرما۔ امتحان کے کہاں قابل ہوں میں پیارے اللہ، بے سبب بخش دے مولا تیرا کیا جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے جن کو کوئی مقام اور منصب دیا ہے، بالخصوص حکومت کے حوالے سے، ان کا معاملہ تو نہایت سنگین ہے۔ ایک حکایت سنیے اور غور کیجئے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال پر ملال کے بعد مجھے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخروی معاملات جاننے کی شدید خواہش تھی۔ ایک دن میں نے خواب میں ایک محل دیکھا، پوچھا یہ کس کا ہے؟ فرشتے نے بتایا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اتنے میں وزیر حضور انور ساکنان جنت کے سرور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محل سے باہر اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے مبارک بدن پر ایک چادر تھی، جس سے یہ محسوس ہو رہا تھا کہ گویا ابھی آپ نے غسل فرمایا ہے، ابھی آپ نہا کر باہر تشریف لا رہے ہیں۔ میں نے عرض کی، یا امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے صحابی رسول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ جواب دیا، اچھا معاملہ فرمایا۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگے، مجھے تم سے جدا ہوئے کتنا عرصہ گزرا ہے؟ تو یہ سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خواب دیکھ رہے ہیں، انہوں نے عرض کیا 12 سال، یعنی 12 سال سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وصال فرمائے ہو چکے تھے جب آپ نے یہ خواب دیکھا۔ عرض کیا 12 سال، فرمانے لگے اب جا کر حساب و کتاب سے فارغ ہوا ہوں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی جلیل القدر ہستی کیا ارشاد فرما رہی ہے کہ اب جا کر میں حساب سے فارغ ہوں، یعنی 12 سال کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے اللہ تعالیٰ ہماری بے حساب مغفرت فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دنیا میں جس کے پاس جتنی زیادہ نعمتیں ہوں گی، جتنا مال و اسباب زیادہ ہوگا، جتنی دیگر دنیاوی نعمتیں ہوں گی، آپ نے یہ بھی سماعت کیا ہے سنا کہ جس کا جسم تندرست ہو اور وہ خوشحال ہو، فارغ البال ہو، اس کا حساب سب سے سخت ہوگا، اور جب قیامت والے دن حساب لیا جا رہا ہوگا تو ہر امیر و غریب یہ تمنا کرے گا کہ اس کے پاس فقط اتنا ہوتا کہ زندگی بسر ہو جاتی۔ آج ہماری حرص ختم نہیں ہوتی، ہم بہتر سے بہتر کی خواہش رکھتے ہیں، اس کے لیے کوشش بھی کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتیں ہر آن ہمارے ساتھ ہیں، ان گنت نعمتیں ہیں، اور کرم بالائے کرم کے نعمتوں میں ہر آن اضافہ ہوتا ہے، شب و روز یہ نعمتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، لیکن شاید ہم نے ان نعمتوں کے حساب کے حوالے سے کبھی نہیں سوچا ہوگا، کبھی نہیں ذہن بنایا ہوگا۔ آئیے آج با مقصد زندگی کے سلسلے میں، جہاں حساب آخرت سے متعلق چند فکر انگیز روایات ہمیں سننے کا، جاننے کا موقع ملا، ذہن بنائیے کہ انشاءاللہ عزوجل ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اگرچہ ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں عرض تو یہی کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے حساب نہ لے، بے حساب بخش دے، لیکن جو بھی نعمت آپ اپنی کوشش سے حاصل کرتے ہیں، کبھی بھی اس کو ناجائز طریقے سے حاصل نہ کیجئے۔ وہ نعمت ملنے کے بعد اس کا وہ استعمال کیجئے جس استعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ان نعمتوں کا غلط استعمال نہ کیجئے، اور ان نعمتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوب خوب شکر بھی ادا کیجئے۔ شکر کس طرح ادا کریں؟ ہم اپنے اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، اس کی طاعت میں لگا دیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جسم دیا، یہ نعمتیں دی ہیں، ہم ان کو نافرمانی میں لگانے کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگائیں، ان کاموں میں استعمال کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دیا, ہم جو حقوق ہم پر ہیں گھر والوں کے, دوست و احباب کے, اس مال سے وہ پورے کریں اچھی نیتوں کے ساتھ, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں اس کو خرچ کریں. انشاءاللہ عزوجل یہ مال بھی ہمارے لیے دنیا میں برکت اور آخرت میں نجات کا ذریعہ بنے گا. اور ساتھ ساتھ شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم یعنی اپنے جسم کو طاعت و عبادت میں لگانے کے ساتھ ساتھ اپنی زبان سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہیں, قولی بھی اور فعلی بھی. فعلی تو یہ ہے کہ ہمارا بدن اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جائے, اور قولی یہ ہے کہ ہم زبان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں, الحمدللہ کا ورد کریں. جب بھی کوئی ہم سے ہمارا حال پوچھے, ہماری کیفیت پوچھے, اگر کوئی پرابلم ہے بھی, کوئی تکلیف ہے بھی, تو ہم شکوہ نہ کریں. ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے سامنے ایک شخص حاضر ہوا جس نے اپنے سر پر ایک پٹی باندھی تھی. پوچھنے پر اس نے بتایا کہ سر میں تکلیف ہے. تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے استفسار فرمایا کہ کب سے ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی یہ کچھ دیر سے ہے یا ایک آدھ دن سے ہے. ارشاد فرمایا اس سے پہلے؟ کہا کہ اس سے پہلے تو کبھی نہیں ہوئی, پہلی بار ہوئی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری زندگی کے اتنے برس بیت گئے, اتنے سال بیت گئے, تم نے آج تک شکر کی پٹی تو نہیں باندھی, لیکن ایک دن کے لیے یا کچھ دیر کے لیے تمہیں تکلیف ہوئی تو تم نے یہ پٹی باندھ لی شکوے کی, کہ پتا چلے کہ تمہارے سر میں درد ہے. آج ایسا بھی ہوتا ہے کہ معمولی تکلیف آ جائے تو ہم اس کا ڈھنورا پیٹتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ پرابلم ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ بیماری ہے, تنگ دستی ہے, یا کوئی اور کاروباری رکاوٹ ہے, بندش ہے, اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس کو بتایا جاتا ہے. تو جب بھی کوئی ہم سے ہمارا حال پوچھے تو ہم اگرچہ کچھ تکلیف ہے بھی تو وہ تکلیف ایک یا دو یا چار, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں تو اتنی ہیں کہ حساب و شمار سے باہر ہیں. ہم اپنے اندر شکر کا جذبہ پیدا کرتے ہوئے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں, قولی بھی یعنی اپنی زبان سے بھی, اور عملی طور پر بھی, فعلی طور پر بھی. حضرت سیدنا شیخ سعدی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ واقعہ مدنی ذہن بنانے والا ہے شکر کے حوالے سے. آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک بار میری کیفیت ایسی تھی کہ بدن پر چیتڑے تھے, پھٹا پرانا لباس تھا, اور قسم پرسی ایسی تھی فقر و تنگ دستی کے, پاؤں میں جوتا بھی نہیں تھا اور سردی کا موسم تھا. ارشاد فرماتے ہیں کہ کچھ وہ دل میں شکوے کے آثار آئے, خیالات اس طرح کے آئے کہ ایک طرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ کتنی مخلوق ہے, کتنی نعمتیں انہیں حاصل ہیں, اور میری یہ کیفیت ہے کہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے, بدن پر سالم کپڑے بھی نہیں. فرماتے ہیں اسی کیفیت میں میں مسجد تک پہنچا, دیکھا کہ ایک شخص وہاں پڑا ہوا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں. جب اسے دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اے مالک و مولا تیرا شکر ہے کہ میرے پاؤں تو سلامت ہیں, اگرچہ جوتا نہیں ہے لیکن پاؤں سلامت ہیں. یہ بھی تو ہے کہ جس کے پاؤں ہی نہیں ہیں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو, الحمدللہ عزوجل تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک یہ ہمیں یہ ذہن دیتی ہے کہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنی ہے, فکر مدینہ کرنی ہے. دنیا میں ہی ہم اپنا محاسبہ کریں, مدینہ کی فکر کریں کہ ہماری زندگی کس طرح گزر رہی ہے, اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں ہم ان نعمتوں کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں. الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جو وابستہ ہوتا ہے اس کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے. آئیے ایک اسلامی بھائی کی مدنی بہار میں ترغیب کے لیے آپ کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی تصنیف امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا ابو بلال محمد الیاس صاحب قادری دامت برکات ملالیہ کی یہ مایا ناز تصنیف ہے فیضان سنت, اس کی دوسری جلد کا باب نیکی کی دعوت. اس میں آپ نے یہ بہار نقل کی ہے صفحہ نمبر 357. ایک اسلامی بھائی, انہوں نے اپنی زندگی کے حالات کو کچھ یوں بیان کیا, کہتے ہیں میری زندگی بھرپور غفلت میں گزر رہی تھی, میرے اجڑے ہوئے گلزار میں رشد و ہدایت کی باد بہار دعوت اسلامی سے وابستہ ایک عاشق رسول کی بابرکت صحبت کی بدولت چلی. ان کی انفرادی کوشش نے مجھے دعوت اسلامی سے قریب تر کر دیا اور میں مدنی ماحول سے وابستہ ہو گیا۔ جب میں پہلی بار ہفتہ وار سنتوں بھر اجتماع میں شریک ہوا تو میں نے اول تا آخر بیان سننے کی سعادت حاصل کی، یہ مجھے بہت اچھا لگا۔ لیکن جب اجتماع میں شریک اسلامی بھائی بیک آواز دیوانہ وار اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف ہوئے، ذکر اللہ میں مصروف ہوئے، تو مجھے بے اختیار ہنسی آ گئی کہ یہ لوگ کیا پاگلوں کی طرح شروع ہو گئے ہیں، العیاذ باللہ تعالی۔ میں اسی طرح کے وہ احمقانہ وسوسوں میں مگن تھا کہ یکا یک روحانیت کا ایک ایسا جھونکا آیا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگ گیا، اور ایسا مست ہوا کہ اپنے گرد و پیش کی خبر ہی نہ رہی کہ میرے دائیں بائیں کیا ہے۔ دل پر عجیب کیف و سرور طاری ہو گیا، الحمدللہ عز و جل۔ اس ذکر و دعا کی برکت سے میری طبیعت میں سنجیدگی پیدا ہو گئی، اور سابقہ گناہوں سے توبہ کر کے میں قرآن و سنت کی راہ پر گامزن ہو گیا۔ میں نے چہرے پر داڑھی مبارک اور سر پر سبز امامہ شریف کا تاج سجا لیا۔ الحمدللہ عز و جل رمضان المبارک میں اجتماعی اعتکاف کی برکتیں حاصل کرنے کی سعادت بھی میسر آئی۔ میرے والد محترم نے بھی الحمدللہ داڑھی شریف سجا لی ہے، اور تمام گھر والے سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ میں داخل ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل تادم تحریر مدنی کام کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا، دیکھو اندھیرا ہی اندھیرا تھا اجالا کر دیا دیکھو۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، انشاءاللہ عزوجل نعمتوں کا احساس بیدار ہوگا، اور ان نعمتوں پر ہمیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا ہے، انشاءاللہ عزوجل یہ ذہن بھی بنے گا، اور اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے امید ہے کہ نیکوں کے صدقے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حساب بخش دے گا۔ اللہ کرے کہ یہ جو دامن اسلام ہے ہم سے کبھی نہ چھوٹے، اچھا ماحول ہم سے کبھی نہ چھوٹے، دنیا سے جائیں تو با ایمان رخصت ہوں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سر فرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی۔